لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اسكنه ميري شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بیت سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، معلوم ہوگا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر غلطی کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
خلوت صغرا کا معنی اور کرنے کا طریقہ ارشاد کرنا.
خلوت صغرا کا وجود اس بات کا غماز ہے کہ خلوت کبرا بھی ہے. خلوت معنی تنہائی، اکیلا پن. خلوت کبرا تو سب سے کٹ کر الگ تھلگ، عزلت نشینی، گوشہ نشینی کو کہہ لیجیے تنہائی. بالکل خلوت صغرا چادر کے ذریعے ممکن ہے، یعنی چھوٹی تنہائی. تو خلوت صغرا کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سر پر اوڑھی ہوئی چادر کو مزید سرکا کر تو آٹومیٹک وہ سائڈوں پر بھی باہر آئے گی. تو اس طرح کافی حد تک اطراف کے ماحول کو دیکھنے سے بچت ہو جائے گی. اگر مزید سرکانا چاہے تو چہرہ پورا ڈھک لیں، یہ بھی ممکن ہے. تو اس طرح خلوت صغرا کی صورت بنے گی، اطراف کا ماحول نظر نہیں آئے گا. جب اطراف کا ماحول نظر نہیں آئے گا تو یکسوئی حاصل کرنے میں سہولت رہے گی، ورنہ اس طرح اس وقت جیسے ہم بیٹھے ہیں تو سب نظر آ رہا ہے تو توجہ بھٹکی رہتی ہے. اس کا زیادہ فائدہ بس میں، کار میں، ٹرین میں جاتے ہوئے ہو سکتا ہے، خصوصاً بسوں اور گاڑیوں میں بازاروں سے گزرتے ہوئے، سڑکوں سے گزرتے ہوئے شہر کے اندر بہت فائدہ ہے. کیونکہ اگر ہم سڑک سے گزرتے ہیں تو ہر طرف بد نگاہی کے اسباب موجود ہوتے ہیں. دائیں طرف دیکھو تو بے پردہ عورت جا رہی ہوتی ہے، بائیں طرف دیکھو تو سائن بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، اس پر بھی عورت کی تصویر ہوتی ہے. سیدھا دیکھو تو اسکوٹر پر بٹھا کر کوئی کسی خاتون کو لے جا رہا ہوتا ہے، اس کے بال لہرا رہے ہوتے ہیں. اس طرف دیکھو تو کوئی سزوکی جا رہی ہوتی ہے جس میں فلم ایکٹریس کی بڑی فوٹو لگی ہوئی ہوتی ہے. ایک مثال دے رہا میں. تو سچی بات ہے کہ سڑکوں پر یا گلیوں میں، بازاروں میں آنکھیں کھول کر دیکھنا یا ادھر ادھر دیکھنا جو ہے اس سے پھر بد نگاہی سے بچنا قریب قریب ناممکن جیسا اب ہو گیا ہے. ایسے مواقع پر چادر آنکھوں کے آگے اس طرح سرکا کے ڈال لینا اور خلوت صغرا کو پا لینا، یہ اس کا بہت مؤثر علاج اس کو میں نے پایا الحمدللہ. آپ بھی کوشش کیجئے اور اس کا لطف آپ خود دیکھ لیں گے. جب آپ جیسے مثلا فیضان مدینہ آ رہے ہیں اور آتے آتے آپ نے ڈال لیا تو آپ کو خود انشاءاللہ ترکیب، ماشاءاللہ یہاں تو دیوانے ہیں کہ ابھی سے خلوت صغرا کی ترکیبیں شروع ہو گئی. ایک نے تو کر لی سبحان اللہ، دوسرے نے بھی کرنا ہے. مرحبا سبحان اللہ. جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے اس میں آسانی ہو جائے گی. اچھا مدینے کا تصور کرنے میں آسانی ہو جائے گی، قبر و آخرت کا تصور کرنے میں آسانی ہو جائے گی، خوف خدا پیدا ہوگا، رونے کو جی چاہے گا اللہ کی یاد میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں. اب آنکھوں کو چھپانے میں یہ بھی ذہن بنا سکتے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، میں اگر اندھا ہوتا تو کیا کرتا. ابھی چادر سے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں چھپی ہوئی ہیں، جو نابینا ہوتا بےچارا کو دیکھ ہی نہیں پاتا، چادر چہرے پر ڈالنے کو اس کی تو ضرورت ہی نہیں. اس طرح ذہن بنائیں گے تو ان شاء اللہ تو آپ کے لیے خلوت صغرا جو ہے آسان ہو جائے گی. اس کی برکت سے ان شاء اللہ جل جلالہ بہت سارے گناہوں سے آپ بچ سکیں گے. اسی طرح اجتماع میں بھی آپ کوشش کریں اگر ممکن ہو تو، کہ آپ کی بیان میں یکسوئی حاصل ہوگی، ادھر ادھر دیکھنے سے یکسوئی حاصل نہیں ہوگی. آپ کلمہ صغریٰ کر کے بیان سنیں گے غور سے تو انشاءاللہ مزید ترقی بنے گی. مگر یہ دیکھ لیں کہ خلوت صغریٰ کے اس میں آپ کے بیان میں سو نہیں جانا، جاگنا ضروری ہے بیان میں. تو اللہ تعالی ہمیں آنکھوں کی حفاظت کی توفیق بخشے اور ہر عضو کا کفل مدینہ نصیب کرے، کہ یہ بھی ایک کفل مدینہ آنکھوں پہ چادر ڈال لے. الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم حج وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على
مدینہ. قبلہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ہر قسم کے سفر مثلا جہاز، ٹرین، بس وغیرہ کے سفر میں آزمائش ہوتی ہے، ان میں سے کس ذریعے سفر کو اختیار کرنا بہتر ہے؟
یار یہ زندگی کا سفر جو ہے یہ سارے کا سارا آزمائش. اب اس دور میں تو حالات ایسے، ہوائی جہاز کا سفر سب سے زیادہ آزمائش والا ہے بد نگاہی کے تعلق سے، اس لیے کہ وہاں خدمت کے لیے ایئر ہوسٹیس ہوتی ہے. ایئر ہوسٹیس میں کچھ شرائط غالباً ہے کہ وہ جوان ہو، کنواری بھی ہو، بے پردہ بھی ہو، پردے پر پابندی ہوتی ہے، اور بالکل اٹریکٹیو اس کو رکھتے ہیں. غالباً ان ظالموں کا یہ کانسیپٹ لگتا ہے مجھے کہ وہ مسافروں کو انجوائے بھی، دلچسپی بھی ان کی فراغ، اور وہ خدمت کرتی ہیں، پانی پیش کرتی ہیں، پوچھتی ہیں، کھانا پیش کرتی ہیں. جو آزمائش یعنی کہ زبردست آزمائش ہوتی ہے بد نگاہی کے تعلق سے ہوائی جہاز. اب آئیے ٹرینوں اور بسوں میں، ان میں دونوں میں تقریباً ایک ہی جیسی صورت حال ہے، مرد اور عورت دونوں ایک ہی ساتھ سفر کرتے ہیں. ہوائی جہاز میں بھی سیٹوں کا ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک کی یعنی دو دو سیٹیں برابر ہیں، جیسے ایک پر عورت اجنبی یا ایک پر اجنبی مرد جو بھی بیٹھتے ہیں. ہم لوگ تو خیر یہ ترکیب بنا لیتے کبھی اس طرح کی عورت کے پاس سیٹ ہوتی ہے تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم کو اس کو کہیں اور دیں، باقی لوگ تو خیر شوق سے بیٹھتے ہوں کہیں صحیح ہو تو اس طرح بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایئر ہوسٹس مطالبہ نہ کرے کہ پانی لاؤ، یہ لاؤ، یہ احتیاط کرے. اور نگاہوں کا کفل مدینہ کی پریکٹس جس کی ہوگی نا تو اس کو کم خطرہ ہوتا ہے، جس کی پریکٹس نہیں ہوتی نا بس تو وہ چہرے پر گھور کے پھر بات کرتا ہے، کرتے ہیں لوگ، اس کو مایوب بھی نہیں سمجھا جاتا. معاذ اللہ. ٹرینوں میں بھی یہی کہ سیٹیں برابر برابر، بسوں میں بھی. یہاں شاید باب المدینہ میں تو مستورات کی الگ نشستیں ہوتی ہیں، پنجاب میں مرد عورت اکٹھے کوئی نشستیں ان کی مخصوص غالباً نہیں ہوتی، اکٹھے سفر. واقعی یہ ہے تو بڑی آزمائش ہے، زندگی کا سارے کا سارا سفر ہی آزمائشوں سے پر ہے. کل امکان دنیا کے تقاضے پورے کرنے یہ بھی تو بتا رہے، ورنہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آوا ہو. اس شعر میں جواب ہے بچنے کا، خلوت صغریٰ بھی اس کا فائدہ تو ہے کہ بس میں، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں خلوت صغریٰ چادر کی ترکیب بنا لے، مگر یہ کہ ہر ایک اتنی ہمت نہیں کرتا، نہ ہر ایک کے پاس چادر ہوتی ہے نہ وہ خلوت صغریٰ کا ذہن رکھتا ہے. یہ انشاءاللہ کریں گے، میرے دیوانے کریں گے انشاءاللہ. دنیا مسجد غوث العظم میں چھوٹے جمائے جامعہ المدینہ غوث العظم کے طلباء اور اساتذہ جو مسجد غوث العظم میں اس وقت جمع ہے، انشاءاللہ یہ خلوت صغریٰ کو کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم حج وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ حسد، بغض، کینہ اور غیبت کا تعلیم و تعلق میں کیا اثر پڑتا ہے؟
تعلیم مانے تو علم حاصل کرنا، تعلم مانے پڑھانا، علم فراہم کرنا، تدریس. تو یہ جو تین چار گناہوں کے نام لیے انہوں نے، یہ مہلکات کہلاتے ہیں. مہلکات، مہلک کی جمع ہے، مہلک مانے ہلاک کر دینے والا. تو گناہوں کی نقصت سے تعلیم و تعلم پر بھی ظاہر اثر پڑے گا کہ حافظہ کمزور ہوگا، نسیان سے نسیان ہوتا ہے، گناہوں سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے اور بھی اس کے اسباب ہیں ذوق حافظہ کے. تو جب حافظہ کمزور ہوگا پڑھانے والے کا ظاہر ہے کہ وہ پڑھانے میں غلطیاں کرے گا, کیا کا کیا پڑھا ڈالے گا. اور پڑھنے والے کا حافظہ جب کمزور ہوگا تو وہ سنے گا کچھ سمجھے گا کچھ تو بعد میں اس کو یاد رہے گا کچھ. تو گناہوں سے صرف حافظہ ہی کمزور نہیں ہوتا بلکہ آخرت کے بھی نقصانات ہوتے ہیں, دنیا کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اور آخرت کے نقصانات اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہیں. کہ جن گناہوں کا انہوں نے نام لیا وہ سارے کے سارے کبائر ہیں, حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں, ان سے بچنا بھی چاہیے. لیکن اب ایک دم سے اس کا ذہن بننا مشکل ہو سکتا ہے, اس کے لیے گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ گناہوں کی ہلاکت خیزیاں معلوم ہو, اس کے بارے میں مطالعہ ہو, اس کے بارے میں بیانات سنے جائیں. جب اس کے گناہوں کا پتہ چلے گا تو بچنے کا بھی ذہن مزید بنے گا. اس سلسلے میں فیضان احیاء العلوم کا مطالعہ مفید ہوگا, بلکہ احیاء العلوم امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تیسری جلد جو ہے وہ تقریباً ساری کے ساری خود امام غزالی فرماتے ہیں کہ فرض علوم پر مشتمل ہے. یہ مولکات اس میں بیان کیے گئے ہیں, مولکات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. مثلاً غیبت, تو غیبت کسے کہتے ہیں, غیبت سے بچنے کا علاج وغیرہ یہ سیکھنا فرض ہے, تاکہ سیکھے گا تو پتہ چلے گا کہ ہلاکت ہے اور اس سے بچنے کی کوشش آدمی کرے گا, یا پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیا کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ ذاتی دوستی سے نجات کا آسان طریقہ کیا ہے؟
اول تو دوستی جو ہے یہ ہونی چاہیے اللہ کے لیے, اور جو دوستی اللہ کے لیے ہے اس سے نجات حاصل کرنے کی حاجت بھی نہیں. اور اگر دو افراد دوست ہیں ایک دم سے اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز دوستی ہے, یہ ہمارے لیے گناہ کا باعث ہے, بدگمانی مسلمان پر حرام ہے. اب یہ دوستوں کو خود غور کرنا ہے کہ میری دوستی کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے ہے یا کائے کے لیے. اب اس میں تہمت کی صورتیں بھی ہیں, تو مزید نے تہمت ان مانوں پر بھی ہے کہ جیسے کہ امرت اور غیر امرت کی دوستی, چھوٹے لڑکے اور بڑے لڑکے کی دوستی, تو یہ مدین نے تہمت ہے کہ تیسرا آدمی اگر دیکھے گا تو وہ یہ بولے گا کہ یہ بڑے کی معاذ اللہ یہاں نیت جو ہے وہ خراب ہے, کہ اس نے امرت سے دوستی کی. تو مدین نے تہمت سے بعض صورتوں میں بچنا واجب بھی ہوتا ہے, اور اس سے بدگمانی کی راہیں بھی اس کو وار ہوتی ہیں, اور بلکہ یہ خود دوستی ہی خطرناک ہے. چھوٹے اور بڑے کی دوستی کیا ہی خطرناک ہے. اور اگر وہ جو مشہور گناہ ہے اس کی نوبت نہ بھی آئے تو آنکھوں کے گناہ سے بچنا یہ قریب قریب ناممکن ہے. اور اس دور میں دوستیوں کے اصول بھی تو ہمیں معلوم نہیں ہے, حالانکہ دوست تو دوست کے اصول جو آپ پڑھیں گے نا احیاء العلوم میں تو حیران ہو جائیں گے. اب مثلاً دوست جو ہے وہ اپنے دوست سے اپنے مال کو نہ چھپائے, یعنی کہ محفوظ نہ کرے, بغیر پوچھے دوست اس کا مال استعمال کرتا رہے تو اس کے لیے مباح کر دے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں تو کیا آپ ایک ٹکا بھی اس کو دیں گے, ایک روپیہ بھی دیں گے تو اسے سو بار تقاضا کریں گے, سنائیں گے اس کو کہ میں نے اس سے روپیہ دیا تھا تو ابھی تک نہیں دیتا, تو یہ کیسے دوسرے. تو آج کل عام طور پہ دوستیاں ہوتی ہیں ذاتی اور نفس کی خاطر ہوتی ہے, یا تو اس کی شکل و صورت اچھی لگتی ہے اس سے دوستی ہو جاتی ہے, یا وہ ذہین ہوتا ہے اس لیے دوستی ہو جاتی ہے, یا وہ مذاق مسخری کرنے میں زیادہ مذاق مسکری کرتا ہے تو اس لیے دوستی ہو جاتی ہے, یا وہ دولت مند ہے اس لیے دوستی ہو جاتی ہے. تو کسی بھی دنیاوی خوبی کی وجہ سے اس سے دوستی آج کل ہو جاتی ہے. تو ایسی دوستی یہ ذاتی دوستی کہلاتی ہے, اور اس سے بچنے کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر وہ دوست فاسق و فاجر ہے, مثلاً بے نمازی ہے, داڑھی منڈا ہے, یا دیگر گناہوں میں وہ پڑا رہتا ہے, فیشن ایبل ہے, یا غیبتیں کرتا ہے, چگلیاں کھاتا ہے اور بد چلن ٹائپ کا ہے, تو ایسوں سے بچنے کے لیے حکم قرآنی پر نظر رکھے. مثلاً قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَإِنَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو جو بے نمازی ہے ظاہر وہ بھی ظالم, انہیں ظالم سے مراد یہاں کافر, بد مذہب اور فاسق یہ تینوں اقسام یہاں شامل ہیں. تو اس سے منع کیا گیا اور سمجھ میں بھی آتا ہے گھر کہ برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے. صحبت صالح برا صالح سند, اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی. صحبت صالح برا صالح سند, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. دو دوست ہوا کرتے تھے, میں جانتا تھا ان کو, دو دوست ہوتے تھے اور وہی بہت گہری دوستی تھی دونوں کی, ذاتی دوستی. ذاتی دوستی کا ظہور ہو گیا نا. ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میرا وہ جو دوست ہے وہ گھر والوں کی سختی یا وارل کوئی اس وجہ نہیں پتا, وہ اب ایسا لگتا ہے کہ داڑھی منڈوا دے گا, اور اگر اس نے داڑھی منڈوا دی تو میرا داڑھی رکھنا ناممکن ہو جائے گا. نتیجت بھی اس نے داڑھی منڈوا دی, اور جب اس نے منڈوا دی تو جس نے مجھے بتایا تھا اس نے بھی منڈوا دی. یہ میرا اپنا دیکھا ہوا تجربہ کا واقعہ, اور یہ تو آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوگا کہ اجتماع میں بیٹھے ہیں مزے سے بیان سن رہے ہیں, ایک دوست کو اکتاہٹ پیدا ہوئی تو وہ اٹھے گا تو دوسرا جو بیان سن رہا ہے خاما خا اپنے دوست کی وجہ سے اس کا تم چلنا بن کر وہ بھی اٹھ جائے گا اور دونوں گھومنے پھرنے نکل جائیں. یہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا ذاتی دوستی کا کہ دین کی باتیں شریعت کی ایک بات سننا سیکھنا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے, وہ اس دوست کی وجہ سے محروم ہو گیا. اسی طرح ایک دوست اجتماع میں جانا چاہتا ہے دوسرا نہیں چاہتا تو وہ ایک کی وجہ سے دوسرا محروم ہو جاتا ہوگا اجتماع سے. پتہ نہیں قافلوں میں سفر سے اسی طرح محرومیاں ہوتی ہوں گی, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت سے محرومیاں ہوتی ہوں گی ایک دوسرے کے پیچھے, اور دیگر کئی نیک کاموں سے ایک کی وجہ سے دوسرا محروم ہوتا ہوگا. اس کا تجربہ جو دوستیاں کرتے ہیں ان کو غالباً کافی ہوگا. اور برا دوست یا کافر برا دے یا اس کی وجہ سے جس کا ایمان برباد ہو جائے گا, جو ایمان سے محروم رہ جائے گا اپنے دوست کی وجہ سے, تو وہ قیامت کے روز دست حضرت مل کر کہے گا یا ویلتا دیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے افسوس کاش میں فلاں کو دوست نہ بنا. آگے وہ اسی طرح کا ہے کہ میں اس کی وجہ سے گمراہ ہو گیا اور ہدایت میرے ہاتھ سے نکل گئی. اس طرح کا مفہوم آگے آیت کے حصے میں. اس لیے دوست وہ سمجھ کر آدمی بنا, ایک حدیث شریف میں کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. وہ مدنی انعام اسی لیے رکھا گیا نا کہ ذاتی دوستی نہ کی جائے. بے شک اللہ کے لیے دوستی کرے تو یہ آپ اپنے دل پر غور کر, اگر آپ بولے گا کہ میری اللہ کے لیے دوستی ہے اور دل میں سمجھتا ہے کہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے دولت و مال کی وجہ سے دوستی ہے تو یہ تو مزید جھوٹ ہو گیا. تو اپنے ضمیر پر غور کر کے ذاتی دوستیاں سب ختم کر دیجیے. یہ ان شاء اللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی محمد. اگر کسی طالب علم کو استاد کوئی کام کرنے کا حکم دے اور والدین میں سے کوئی منع کرے, ایسی صورت میں طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟
کام کی نوعیت پر ہے. اب مثال کے طور پر استاد نے حکم دیا کہ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کیا کرو اور ماں باپ کہتے ہیں نہیں بیٹے گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کرو اور کوئی شرعی مجبوری بھی نہیں ہے, اس صورت میں ظاہر ہے کہ ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی. یہ بھی صورت استاد نے کیا کام بولا جس سے ماں باپ نے روکا. اب استاد نے بولا کہ ابو سے میرے لیے 100 روپے لے آؤ تو ماں باپ نے کام نہیں دیں گے, ماں باپ ایک اطاعت کرے گا ظاہر. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور جی ارشاد فرمائیے کہ مرید کو پیر کی زیادہ محبت بڑھانے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟
پیر کی باتوں کو اہمیت دے, عملی جامہ پہنائے, پیر کے فضائل پر توجہ رکھے اور اس کا تصور باندھے اور اس معاملے میں غور کرتا رہے, اور زبردست مدنی پھول اس کا یہ ایک طریقت کے آداب سیکھے اور پیر کی اہمیت کو جب سیکھے گا تو وہ دل میں اجاگر بھی ہو جائے گی اور معلوم ہی نہیں ہوگا. جیسے ہزار ہاں لوگ رسمی طور پہ مرید ہو جاتے ہیں پیر کی, ایک بھی بات نہیں مانتے, ادھر وہ فیضان کبھی محروم نہیں رہتے. اور جو جتنا اپنے اندر عقیدت بڑھائے گا اور پیر کا تصور بڑھائے گا اس کو فیض بھی اتنا ہی ملے گا. یہاں تک کہ پیر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو نظر آتا ہے, خواب میں آ کر اس کی رہنمائی کرتا ہے, بعض اوقات بیداری میں بھی وہ اس کو دیکھتا ہے اور رہنمائی پاتا ہے. تو یہ طریقت کے معاملات ہیں کہ جتنا سے معلومات حاصل کرے گا اور تصور باندھے گا, جتنا عقیدت کو بڑھائے گا, محبت بڑھائے گا, تو محبت بڑھانے کے اسباب پیدا کرے گا, تو ان شاء اللہ اتنا ہی فیض و برکات سے متمتع ہوگا ان شاء اللہ. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
مدینہ قبلہ امیر علیہ سنت کی عرض ہے کہ درس نظامی شروع کرنے والے اسلامی بھائی ابتدا میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں مگر ادھوری تعلیم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں؟ نیز استقامت کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے.
درس نظامی داخلہ تو لے لیتے ہیں اور غالباً دو میں سے کم ہو گئے 15-20 فیصد بہت مشکل دور حدیث تک پہنچتے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. اول تو ہم گھر سے چلتے ہیں, والدین کو انٹرسٹ کم ہوتا ہے. دیکھیے اسکول پڑھنے میں استقامت ہوتی ہے, اسکول سے کالج میں جاتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, پھر جس کے ماں باپ مالدار ہیں تو وہ امریکہ جاتا ہے. پھر تو کیونکہ ماں باپ کو دنیوی تعلیم میں دلچسپی ہوتی ہے تو ماں باپ پٹائی کر کے یا مٹھائی کھلا کر جس طرح بھی اپنی اولاد کو اولاد پر استقامت مسلط کرتے ہیں, لیکن علم دین کی تحصیل کے سلسلے میں ایسا کم ہوتا ہے, ماں باپ انٹرسٹ نہیں رکھتے. ایک تو استقامت نہ ہونے کی وجہ, دوسرے جو کالج وغیرہ پڑھتا ہے اس سے کما کر لانے کا مطالبہ کم ہوتا ہے. جو علم دین حاصل کرتا ہے وہ شکایت کرتے رہتے ہیں بےچارے سائی بھائی, گھریلو تنگ دستیاں تو ماں باپ کی مجبوریاں تو بولتے کما کے لاؤ تو یوں تو یوں تو یوں. تو اس طرح ماں باپ جو مطالبہ کرتے ہیں کما کے لاؤ, اس کی وجہ سے بھی استقامت اثر ہوتی ہے. تو بےچارے کمانے کے چکر میں پڑتے ہیں اور پھر علم دین کے حصول کے اس ذریعہ درس نظامی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. نمبر تین, ذرائع ابلاغ وغیرہ کی طرف سے کوئی پذیرائی نہیں ہے علماء دین کی یا علم دین حاصل کرنے والے طلباء علم دین کی یا جامعات کی کوئی پذیرائی نہیں. تو اس لیے ہمیں علم دین کی طرف توجہ دینی چاہیے. پھر مزید استقامت نہ ہونے کی وجوہات میں سے کند ذہن ہونا اور استاد کا اصول تدریس سے ناواقف ہونا اور بلا وجہ اس پر بے موقع سختیاں کرنا. اس کی مثال جیسے یوں ہو سکتی ہے کہ کوئی کند ذہن ہے وہ بیچارہ سوال کرتا ہے تو استاد کا اس کو جھاڑ دینا, تو دیکھ کتنے کتنی بار تو یہ سمجھاؤ کہ 20 دفعہ کا پھر بھی وہی سوال لے کر کھڑا ہوا بیٹھا. اب یہ ایک بار تو وہ شاید برداشت کر لے گا, دوسری بار کر لے گا, تیسری بار وہ ہو سکتا ہے کہ چپ چاپ جامعہ سے بھاگ جائے. کیونکہ عزت نفس جو ہے نا وہ مبالغے کے ساتھ ایک دن کے بچے کے ساتھ ہی لگی ہوئی. بچوں کو بھی جو بار بار جھاڑتے رہتے ہیں نا بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں, ماں باپ کا وزن ہو جاتا ہے. آپ کو بھی ملے ہوں گے, مجھے بھی ملے کہ ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا. کبھی ملے ہوں گے آپ کو ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا. تو کیسے نہیں ملا؟ ماں باپ تو ہے لیکن پیار نہیں ملا. ماں باپ وہی بد اخلاقی جھاڑتے رہتے ہوں گے, مارتے رہتے ہوں گے بات بات میں, تو وہ دل ہی دل میں اس کو احساس محروم ہی ہو گیا کہ ماں باپ میرے دشمن ہیں. اسی طرح استاد کا سب کے سامنے جھاڑنا, بار بار اس کو بے موقع سزائیں دیتے رہنا, تو سب کے سامنے کھڑا کر دینا, یہ سزا چلو اس کی اجازت ہے, لیکن بار بار ایک کو کھڑا کریں گے تو اس کی ظاہر ہے عزت نفس مجروح ہوگی. اب اس کی سائز اس کی عمر کے حساب سے بھی ہوتا ہے, چھوٹا بچہ ہے اس کو کھڑا کر دیا تو اتنا فرق نہیں پڑے گا. سب سے جو بڑا ہے بےچارا اس کو سب کے سامنے بار بار اگر تذلیل کریں گے وہ کبھی بھی نہیں پڑ سکتا. وہ اس کی بات سے ہی بنے گی کہ سب کے سامنے وہ بےچارا منہ دکھانے کا ہے نہیں کہ بار بار وہ ذلیل ہوتا ہے. تو اس لیے جو مدرسین ہے, میں نے تو عرض کیا ہوا ہے کہ مدرسین کی بھی تربیت کا کوئی کورس ہونا ضروری ہے. تو مدرسین جو بعض غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں یہ بیچارے ان کی تربیت نہیں ہے, اس لیے وہ ویسے اچھا علم ہوتا ہے ان کے پاس, پڑھانے بھی ماسٹر ہوتے ہیں لیکن اخلاقی حوالے سے مار کھا جاتا ہے. استاد کتنا ہی پڑھانے میں عمدہ ہو اگر وہ اکھڑ یعنی کہ وہ خر دماغ ہے, وہ وسیلہ ہے, طلباء سے متاثر نہیں ہوں. اس لیے یہ بھی اسباب ہوتے ہیں, بعض اوقات انتظامیہ کی بے موقع سختیاں اور سخت پابندیاں بھی طالب علم برداشت نہیں کر پاتا اور بھاگ لیتا ہے. شاید سب سے بڑی یہ وجہ بھی ہے کہ علم دین کے فضائل بہت زیادہ ہیں, تو اس لیے شیطان زیادہ پیچھے لگتا ہے, ادھر سے بھاگ. تو اگر درس نظامی کر بھی لے گا تو تجھے کوئی اچھی نوکری تو ملے گی نہیں, مسجد ہی کی روٹیاں کھانی پڑیں گی اور اتنی سی تنخواہ ملے گی, کوئی ترقی نہیں ہوگی, خاندان میں کوئی عزت نہیں ہوگی, تو مولوی ہے تو ملا ہے تو مسجد کی روٹیاں توڑتا ہے. تو یار اپنے وہ کرتے بی اے کرتے وہ کرتے ڈاکٹر بنتے انجینئر بنتے, یہ حوث بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو لے ڈوبتی ہو. تو شیطان جو علم دین حاصل نہیں کرنے دیتا, سب سے بڑی وجہ شاید اسی کو ہم رکھے کہ وہ طالب علم کو بھگا لیتا ہے اور وہ کمبخت اس میں کامیاب ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے آ رہے ہیں ان میں سے بھی 80% تقریباً بھاگ لیتے, اور غالب اکثریت علم دین کی طرف آتی ہی نہیں, اغلب الغالب آتی ہی نہیں. کافر آدھا فیصد بھی مسلمان اس وقت علم دین حاصل کرنے پر نہیں, اسکول کالج میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے پڑھتے ہیں لوگ پڑھاتے ہیں. حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے بکنگ کروا دیتے ہیں اسکول میں کہ میرا بچہ یا بچی پیدا ہوگا تو کھلا اسکول میں وہ کروا دیتے ہیں اس کا اندراج کہ اتنی عمر میں ہم اس کو یہاں داخل کروا دیں. اتنی ٹائٹ پوزیشن ہوتی ہے بعض اسکولوں کے داخلے نہیں کرتے. تو جب پورا معاشرہ طالب علم دین کے پیچھے لگا رہے گا بےچارا کہاں تک مقابلہ کرے گا؟ کہ طالب علم دین عمر اپنے شوق سے آتا ہے اور اسکول میں ڈنڈے کے زور پہ جاتا ہے تو وہ ڈنڈا مسلط رہتا ہے, پڑ جاتا ہے اسکول کالج, اور یہاں کوئی ڈنڈا ہوتا نہیں, اس سے بےچارا شیطان جو ہے اس کا کھلونا بن جاتا ہے چلا جاتا ہے. تو جو طلبا آ گئے تو وہ یہ ذہن بنا لے کہ آ گئے تو آ گئے اور ان شاء اللہ پا گئے, چاہے کتنی مجبوریاں ہو آپ مہربانی کر کے. اب یہ کہ چھوڑیے گا مت علم دین کا دروازہ, یکتر گیر و محکم گیر ایک بوا پھڑ تے مضبوطی دے نال پھڑ. تب علم دین سیکھنے کا دروازہ پکڑ لیا تو اب اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے کہ وہ ہمیں استقامت بخشے. استقامت پانے کا یہ بھی ذریعہ ہے کہ دعا کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے, اس کے اوراد بھی اگر ہیں تو استقامت پانے کے وہ بھی کرے, درود پاک کی کثرت کر کے اللہ تعالیٰ سے التجا کرے کہ میری مجھے استقامت مل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عمر جی ارشاد فرمائیے, نماز فجر ادا کرنے کے بعد سونا کیسا؟
سونا گناہ نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, البتہ طلوع آفتاب سے پہلے سونے کو مکروہ کہا گیا ہے, مکروہ تنزیہ آ رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.
پتہ دوران تعطیل جب کوئی طالب علم اپنے گاؤں یا شہر جائے تو اسے کس انداز سے وہاں مدنی کاموں میں حصہ لینا چاہیے؟
بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کہ جامعات میں تو کام زر تعلیم کا بھی کام ہوتا ہے, وقت کم ملتا ہے, وہاں تو 25 گھنٹے فارغ ہی ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ یہاں تو امامہ باندھتا ہے, سفید لباس پہنتا ہے, چادر بھی ہے, تو خلوت صغرا بھی اب داخل ہو گئی ہے اور وہاں جا کر رنگین شاہ بن گیا, ٹوپی کی بھی راجت سے محروم ہو گیا, ٹوپی بھی اتار دی ہے اور اپنے پرانے یاروں کے ساتھ کندھے میں کندھا کندھے میں ہاتھ رکھ کر گھوم رہا ہے, وہ نمازوں کے بھی ٹھکانے نہیں ہیں, خدا سے سب یہ کام بھی نہیں ہے, تو پھر تو یہ تو نہیں بنے گی نا بات. تو طالب علم کو تو جو اچھا طالب علم ہے, میری پسند کا طالب علم تو وہ ہے کہ وہاں جا کر جامعات کے مقابلے میں اپنے گاؤں میں زیادہ کام کرے, اپنے گاؤں والوں کو یہاں جو کچھ حاصل کر رہا ہے اس کا پیٹ پوچھے. کہ باب المدینہ والوں پر دنیا کی نظر ہے. سچی بات یہ کہ باب المدینہ کے طلباء میں اس وقت الحمدللہ یہ مدنی مذاکرہ ہے. اس کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی جہاں جہاں طلباء ہمارے وہ اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اپنے شہر میں جائیں تو مدنی کام پر زیادہ توجہ دیں. آپ دنیا میں جہاں بھی رہیں دعوت اسلامی نالے بن کر رہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدین اکثر طلباء یہ شکایت کرتے ہیں کہ سبق یاد نہیں ہوتا, اس کا کیا علاج؟
اس کا علاج حافظہ, قوت حافظہ کمزور تو وہ ایک تو نسیان یعنی گناہوں سے نسیان ہوتا ہے, کھٹی چیزیں کھانے سے بلغم بنتا ہے, بلغم سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے, زیادہ کھانے سے بھی بلغم بنتا ہے, پیٹ کا کھوکھلے مدینہ لگانے سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے. بلغم کا علاج جاری رکھے, میرے کو تو بلغم کا علاج بہترین اسی میں لگا, پیٹ کا کھوکھلے مدینہ لگائے اور جس کو وسعت ہو وہ روزانہ کشمش گننا ضروری نہیں ہے, میں نے 25 کا فگر شاید دیا اس میں, گنے تو ٹھیک ہے نہ بھی گنے تو تھوڑی سی کشمش زیادہ بھی کھا لے تو کشمش تو غذا ہے, اور 5 بادام یا 7 بادام یا 3 بادام روزانہ کھا لیا گیا. میرے کو پہلے نزلہ بہت ہوتا تھا, آئے دن نزلہ مہینے میں 1.5 مہینے میں, اور پھر موسم کی تبدیلی میں عام طور پہ سردیوں میں رمضانوں میں اتنا نزلہ کہ شاید میرے جیسا شدید نزلہ کم لوگوں کو ہوتا ہوگا. الحمدللہ جب سے یہ کشمش اور بادام کا نسخہ مجھے نصیب ہوا ہے تو میرا ناغا شاید ہی کبھی ہوتا ہوں, بہت کم ناغا کرتا ہوں, میں روز تھوڑی کشمش اور بادام کھا لیتا ہوں. الحمدللہ کئی مہینے ہو گئے نزلے سے, الحمدللہ مجھے بہت آسانی ہو گئی ہے. ایک آدھ بار ہوا تھا بیچ میں تو وہ بھی ایک آدھ رات رہا تھا, پر شدت نہیں, یا دن میں شام میں کبھی 2-3 چھینکے آ جاتی, مگر وہ نزلے کی صورت جو مجھے یاد ہے وہ جو گلے میں درد آئے, دن میرے گلے میں درد ہوتا تھا اور اینٹی بایوٹک مجھے کھانی پڑتی, الحمدللہ گلے کے درد سے بھی میری جان, اللہ کا بڑا کرم ہے. کشمش اور بادام اور کھانے میں احتیاطوں میں بڑی برکتیں, پرہیز تو آدھا علاج, پیٹ کا کھوکھلے مدینہ لگائیں گے نا ان شاء اللہ, یا میرا خیال ہے وہ جدول تو نافذ ہوگا کھانے کا جو عرض کیا تھا, آدھا تیل آدھی چینی گھی سے پرہیزی گوشت سے پرہیزی, اس سب میرا خیال ہے یہاں ترکیب ہے نا, تو میرے خیال میں پہلے سے مقابلے میں طلبا کم بیمار ہوتے ہوں گے, یہ آپ کو خود تجربہ ہو گیا ہوگا. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
خوشبو کے طبی و روحانی فوائد ارشاد فرما دیں.
خوشبو یاد کی کافی اقسام ہے, بعض خوشبو یاد یقیناً مفید ہوتی ہیں جیسے کہ لوبان اور ساحر, یہ سب ان کے پاس مل سکتے ہیں. لوبان جبکہ اصلی ہوئی اصلی لوبان بہت مشکل ہے, غالباً پاکستان میں لوبان پیدا نہیں ہوتا, غالباً اصلی لوبان اور ساتر یہ بھی ایک گوند ٹائپ کا ہوتا ہے, یہ مکس کر کے اگر جلا کر اس کی دھونی دی جائے تو اس سے گلے کی خراش وغیرہ کے لیے وہ مفید ہوتا ہے, اور خوشبو جلانے سے برکت ہوتی ہے. شیخ ابو العباس دھونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کو بھائی سے برکت قرار دیا ہے, اسے اگربتی جلاتے ہیں, مگر مسجد میں اگربتی جلانے پر دیا سلائی جو ہے نا یہ ماچس کی تیلی یہ مسجد میں نہیں جلا سکتے, صرف اس سے مضبوط, تو باہر سے کہیں سے جلا کر اگربتی ہم مسجد میں چاہے تو جلا سکتا ہے, لگا سکتا ہے جلی, لوبان بھی اسی طرح باہر سے جلا کر لا سکتا ہے, نقلی لوبان بھی جلانے میں کوئی مضائقہ نہیں, اصلی خوشبو جو ہوگی نا وہ فائدے مند ہے, اور یہ کیمیکلی خوشبویات کے نقصانات ہیں. جیسے آج کل وہ ایئر فریشنر کا سلسلہ چلا ہے, گھروں میں ایئر فریشنر چھڑکتے ہیں, کاروں میں ایئر فریشنر چھڑکنے کا سلسلہ ہے, بوتل بھی رکھتے ہیں, تو یہ کیمیکلی ہے. اس کی زیادہ مقدار اگر جائے گی نا سانس میں تو اس سے نقصان آتے ہیں, بلکہ ایئر فریشنر کا نقصان تو کینسر تک جا پہنچتا ہے. تو خوشبو ہو اور اصلی ہو تو مفید ہو, اور اصلی خوشبو بھی زمانہ نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے. یہ آج کل جو کیمیکلی اطریات لگاتے ہیں یہ اس کی طبی فوائد کی امید مجھے تو نہیں. ہاں جو نقصان نہیں کرتے ان کا لگانا مباح ہے. اور خوشبو لگائے تو اللہ کی رضا کے لیے لگائے, کوئی صحیح مقصد ہو, مثلا مسجد میں جانا چاہتا ہے تو مسجد کے احترام کے لیے خوشبو لگائے ثواب پائے گا. نماز کے احترام کے لیے اگر خوشبو لگاتا ہے تو بھی احترام اور تعظیم نماز کا ثواب پائے گا انشاءاللہ. اسی طرح بدن میں پسینے کی بدبو ہے, کپڑوں میں بدبو ہے, اور دوسرے مسلمانوں کو بدبو سے تکلیف نہ پہنچے اس نیت سے اگر لگاتا ہے تب بھی انشاءاللہ ثواب پائے گا. اور اگر اس نیت سے لگاتا ہے کہ لوگ مجھ سے متاثر ہوں گے کہ یار یہ تو اس لیے خوشبو لگاتا ہے کہ جب بھی آتا ہے مسجد مہک اٹھتی ہے, تو لوگ پوچھتے کہ یار ان کا اعتراف نے لگایا ہے, تو نفس کو بڑا لطف آتا ہے. تو لوگوں کے دکھاوے کی خاطر خوشبو لگاتا ہے یہ مضموم ہے. بلکہ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے روایت نقل کی ہے احیاء العلوم میں نیت کے باب, کہ جو لوگوں کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے عطر لگاتا ہے لوگوں کی خاطر, تو وہ عطر کی خوشبو جو ہے وہ قیامت کے دن مردوں کی سراٹ میں تبدیل ہو جائے گی, اس میں سے مردوں کی بو آئے گی. والعیاذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا آپ کون سی خوشبو استعمال فرماتے ہیں؟
میری ایک خوشبو مخصوص نہیں ہے, کئی طرح کی خوشبوئیں تحفے میں آتی رہتی ہیں, وہ لگاتا رہتا ہوں. لیکن مجھے میری طبیعت کو جو پسند ہے,
واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ.
بلکہ یہ مل نہیں ہے بلکہ من ہے, کہ دونا اگر مل کر جائے,
واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلن بھول, مانگے نہ کبھی عطر نہ کے چاہے دلہن کو.
اب یہ کہ کیونکہ وہ خوشبو تو ملتی نہیں ہے جو بہترین خوشبو ہے, یقیناً اس سے بہتر کو خوشبو ہے ہی نہیں. اب دنیاوی اعتبار سے مجھے جو خوشبو پسند ہے, اس میں کئی طرح کی خوشبو یاد ہیں. مجھے جو موجودہ کیمیکل کی خوشبو یاد اتنی نہیں جمتی. روح خس یہاں ملے گی نہیں, شاید وہ کم انڈیا ہوتی ہے اور کبھی کبھاری ہاتھ آتی ہے, یہاں آتی کیمیکل کی خوشبو ملتی ہے. روح خس ہو تو بہت طبیعت کو پسند ہے. اسی طرح بعض قسم کے اوز, یہاں جو اوز ملتا ہو اتنا بہت ملتا, اچھے اور بہت مہنگے ہوتے ہیں, کبھی کبھار وہ ہاتھ آتے ہیں. جیسے اور کئی خوشبوئیں جو میں لگاتا رہتا ہوں, اچھا گلاب کا عطر ہو, اچھا روح گلاب, لیکن یہ روح گلاب لکھتے ہیں روح گلاب ہوتا نہیں, بہت عطریات کے نام غلط غلط لکھے ہوتے ہیں. ملاوٹ والے عطر ہوتے ہیں, اس میں ڈائتھل ملاتے ہیں. ڈائتھل بغیر خوشبو کا تیل ہوتا ہے, اس میں نہ بدبو ہوتی ہے نہ خوشبو ہوتی, تو عطر میں ملاوٹ کے لیے وہ کام آتا ہے ڈائتھل. اور عطر کی بناوٹ میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے, بنانے میں بھی. تو بنانے میں اس میں جو استعمال ہوا اس کا تو جواز ہو گیا, لیکن ملاوٹ کے طور پر دھوکا دینا وہ ظاہر ہے کہ ملاوٹ ہے. یا بول دیا کہ میں نے اتنا ملاوٹ کیا تو جائز ہو جائے گا, جو عرف ہے عرف کے مطابق ملاوٹ ہے وہ بھی جائز ہو جائے گی. جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ دودھ میں پانی ملاتے ہیں تو اتنا پانی جس کا عرف ہے وہ جائز ہو جائے گا, مگر اس کو خالص دودھ نہ کہے, خالص کہہ کر بیچے گا تو گناہگار ہوگا. لیکن یہاں تو خالص ہی کہتے ہیں, جو بھی اختیار وہ لگے ہوتے ہیں اپنی دواؤں سے اور چیزوں پر کہ 100% یقینی فائدہ ہے تو یہ خالص ہے تو یہ فوائد ہیں, تو تقریباً یہ غلط ہے. کیوں یقینی فائدہ تو کوئی گارنٹی دے نہیں سکتا, یہ علاج سب کے سب ذنیات پر مشتمل ہوتے ہیں, یہ تو سارے کا سارا ذنیات پر مبنی ہے. خالص خوشبو جو ہے نا وہ بہت مہنگی ہوتی ہے, اس کی تلاش میں آپ مت نکلنا اور اس کی عادت جو ہے مت بنانا. میری بھی عادت نہیں, مجھے تو یہ عموماً جو مل جاتے تحفے میں تو لگاتا رہتا ہوں, کیونکہ جو نعمت جتنی اعلیٰ ہوگی اس کا حساب بھی کم ہوگا. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنہ والے صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو خوشبو آ رہی تھی, آپ نے ناک بند کر دی اور تیزی سے گزر گئے. پھر ایک جگہ سے گزرے دوسری جگہ سے تو بدبو آ رہی تھی, تو آپ وہاں سے اطمینان سے گزرے. حواریوں نے تعجب سے پوچھا کہ حضور وہ خوشبو جو کہ ظاہر انسان کو مرغوب ہے وہاں سے تو آپ ناک بند کر کے تیزی سے گزر گئے, تو بدبو میں آپ نے اس طرح اطمینان سے گزر فرمائی. ارشاد فرمایا کہ خوشبو نعمت ہے اور نعمتوں کا قیامت کرو حساب ہے. جب خوشبو آئی تو میں ڈرا کہ میں اس نعمت کا حساب آخرت میں کس طرح دوں, اس سے میں نے اس کو سونگنے سے اپنے آپ کو بچایا. اور بدبو آئی تو یہ آفت ہے, تو آفت پر صبر کرنے کا ثواب ہے. تو الحمدللہ میں نے اس پر صبر کر لیا, پھر اس پر اجر ملے گا انشاءاللہ. پھر ہماری تعلیم کے لیے نبی تو معصوم ہوتے ہیں. یہ واقعہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرمانا اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے ملفوظات شریف سے میں نے پڑھا تھا. تو یہ مہنگے اطریات میں بھی خریدتا نہیں, جنرلی خریدتا نہیں ہوں, کبھی کبھار تحفے میں آ جاتے ہیں. پھر اپنے ذوق ہوتا ہے, کبھی ذوق یہ ہوتا ہے کہ یہ مہنگا عطر آ گیا میں لگاؤں گا تو حساب تو دے نہیں پاؤں گا قیامت کے دن. حساب دینے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ قیامت کے حساب کو اپنے لیے آسان سمجھے کوئی. معاذ اللہ تو میں کبھی قیمتی عطر بھی میری سمجھ میں آتا ہے ذہن بنتا تو تحفے میں دیتا, بعض اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ بہت قیمتی, کبھی بچا کے رکھ بھی دیتا لگاتا. وقت کی بات, وقت کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس نے نیت نصیب تحبون, ہرگز تم میں سے کوئی اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز رائے خدا میں خیرات نہ کرے.
34 میں بھی کوئی کیا نسبت ہے؟
34 کا فگر بہت پیارا ہے, یہ نقش ہرکارا کا فگر ہے. تو نقش ہرکارا کے اعداد جو ہے وہ دو اسماء الہیہ کے مرکب ہے, وہاب اور بدو. یہ اسماء الہیہ جو ہیں دو, ان کے اعداد 34 بنتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ نقش ہرکارا کی نشاندہی فرمائی ہے, مستخرجہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا, اور کے بڑے فوائد ہیں. نقش ہرکارا اپنا ہر کام میں آنے والا نقش, جس مرض کے لیے دیا گیا اس میں وہ فائدہ کرتا ہے. 34 کا نقش اتنا پاورفل ہے اس کا مجھے ایک بار ایسا تجربہ ہوا کہ میں حیران ہوں. میں نے یہ بیان کیا ایک بار مدنی مذاکرے میں, سب کو پتا نہیں ہوگا, سر دعوت اسلامی کے اوائل میں ایک اسلامی بھائی آنے جانے لگے میرے پاس. ایک بار اس نے شکایت کی کہ مجھے میرا حافظہ کمزور ہے, تو پہلے تو کیا میں آپ کے ہاتھ تعویذ سکے دے دیا کرتا رہا, میں جا رہا ہوتا کوئی دکان پہ بلاتا کہ سنا نا میرا سنا تو میرا بچہ بہت روتا ہے تعویذ لکھ دو نا تو وہیں بیٹھ کے تعویذ تو بولے میری ماں بیمار ہے تو کھڑے کھڑے تعویذ پہلے تو میری 25 گھنٹے سروس تھی آہستہ 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 سمٹ کر بالکل قید میں آ گیا انفرادی کوشش شروع میں میری الحمدللہ آپ کو دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوئی حاجی سلیم نے دیکھی یہاں موجود ہے بہت پرانے ہاں انہوں نے دیکھی ہوگی انفرادی کوشش ان کے ساتھ جو انفرادی کوشش کی ہے میں نے اور اس انفرادی کوشش کی برکت ہے میرا گمان غالب جو آج یہاں کھڑے ہوئے آج الحمدللہ یہ داؤد استاد کے عام ذمہ داروں میں تو وہ ایک اسلامی بھائی میرے پاس آنے جانے لگا پھر ایک بار اس نے کہا میرا حافظہ بہت کمزور ہے تو میں نے پینسل کاربن والی پینسل قلم سے پینسل سے ایک تعویذ اس کو وہی نقشے ہر کارا لکھ کے دے دیا میں نے یہ پھر آیا میرے پاس شاید دو ایک روز کے بعد اور اس سے بولا یہ تو کمال ہو گیا میرا حافظہ جو پرانا یادداشت تھا وہ بحال ہو گئی یہ 16 خانوں کا نقش ہے اس کی باقاعدہ 4 ہوتی ہے وہ پوچھ گئی پہلے بہت لکھتا تھا میں اب تو مجلس بن گئی بچے جوان ہو گئے انہوں ریٹائر ہو گئے ہماری مجلس سے نقشہ ہرکارا مل سکتا ہے انہیں کا لکھ اسلامی بھائیوں کا یا جو بھی لکھنے کی ترکیب ہے اس کا اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
مادی تیرے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ مجلس شورا کے مرحوم میران حاجی مشتاق افتار ان سے آپ کی محبت چھپی ہوئی نہیں تو ایسا کون سا انہوں نے یہ سر انجام دیا یا کون سی ادا آپ کو پسند آئی کہ آپ کو اتنی زیادہ ان سے محبت کروانا نہ گائے آپ اس کو فالو کرتے تو اس کی پیروی کرتے ہیں
اب یہ کہتے ہو نا ایک آدمی کا کردار ہوتا ہے ایک تو آواز اچھی دین کی خالی آواز متاثر کن تو عارضی طور پر ہی ہوتی ہے لیکن ماشاء اللہ ان کا کردار جو تھا نا وہ میں نے نمایاں دیکھا حرص و تما جو عموماً لوگوں میں ہوتی ہے اس کی کمی دیکھی الحمدللہ تو یہ ناطوان بھی تھے اور مبلغ بھی تھے اور دعوت اسلامی کی ان کے اندر وفا بہت تھی اور دعوت اسلامی پر ایسے ناگفتہ بے حالات آئے جس کا ذمہ داروں کو معلوم ہے سب سے واحد اور پہلا یہی شخص ہے جس نے آ کر مجھے ڈھارس دی کہ آپ کیوں اس طرح پریشان ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں آؤ مل کر دعوت اسلامی کو کا کچھ کرتے ہیں اور اس کو مزید پروان چڑھاتے ہیں اس طرح انہوں نے میری مدد کی اور پھر انہوں نے مزید 3 اسلامی بھائیوں کے اور نام دیے یہ بھی بہت وفادار ہیں دعوت اسلامی کے اور آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور مخصوص صرف دعوت اسلامی کو ترقی دینا اس طرح مل جل کر ہم نے کچھ طریقہ کار مرتب کیا اور یہ مجلس شورا بنی یا جو بھی مجالس بنی یہ حاجی مشتاق اتاری علیہ رحمت اللہ الباری کی اس میں سب سے زیادہ ان مانو کر کوشش کہ انہوں نے میرا انہوں نے بھرپور تعاون کیا اور اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا کہ آپ جو بولے میں آ گئی ان کو جو نگران بنایا نا شورا کا یہ یقین مانے ان کو بھی پتا نہیں تھا شورا تو بن گئی اور نگران ایک بنانا تھا تو میں نے اپنا ذہن بنایا کہ ان کو نگران بنا دوں کہ یہ ایسے ہیں کہ ان سے کسی کو لڑائی نہیں تھی میں نے دیکھا جب میں نے نگرانوں کے مدری مشورے میں کہا کہ باب المدینہ کوئی نگران بھی تو نام دو تو انہوں نے بولا آپ نام دو میں نے آپ دو تو آپ نے پھر میں نے ان کا نام دیا تو الحمدللہ 100% ان کو بول دیا کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کے وجہ آپ کو نام بنا ہے نا آپ تو ہوں دوست تو اس طرح وہ مقبول تھے ہر دل عزیز ٹائپ کے اسلامی بھائی تھے وہ پھر یہ کہ میں نے انہیں کا نام ڈکلیئر کیا جب میں نے اعلان کیا ان کے نگران ہونے کا جب ان کو پتا چلا کہ مجھے نگران بنایا گیا اس سے پہلے ان کو بھی نہیں پتا اس کے بعد میں نے مرکزی مجلس شورا کا کوئی نگران نہیں بنایا موجودہ نگران کو میں نے ایک بار بھی نہیں بنایا بلکہ میں نے نگران کا انتخاب شورا پر ہی چھوڑا ہوا ہے یہ خود ہی آپس میں اس کو منتخب کرتے ہیں کہ اب میں نگران بناؤں ان کو بنا دیا ان کو بنا دیا تو کل کوئی بات کر سکتا ہے کہ یار یہ خدمت زیادہ کرتا ہے اور ان کے قریب رہتا ہے یا ان کی خوشامد کرتا ہے تو لے اس کو نگران بنا دیا کل جا کر کسی کو بس بتا سکتے ہیں تو الحمدللہ میں نے
کسی طرح ترکیب بنائے اور آپ مجلسوں کے نگران بھی عام طور پر میں نہیں بناتا، جو آپ اگر بناتے رہتے ہیں دعوت اسلامی الحمدللہ اس میں آمیرانہ نظام نہیں، ایک جگہ شرک نہیں ہے، یہ عوامی تحریک ہے اور عوامی چلائیں تو یہ اچھا ہے۔ میں تو اب ایک طرح سے ریٹائر ہو گیا سمجھو کہ اب اس طرح بھائیوں کام سونپ دیا، مجلس سے بنا دی، الحمدللہ میرا کلیجہ چل رہا ہے۔ پہلے میں بہت کڑتا رہتا تھا، بہت ٹینشن کا شکار تھا، ترکیبیں نہیں تھی، الحمدللہ ترکیبیں بن گئی۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ والله تعالى اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلى الله تعالى عليه وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.